اتوار 31 مئی کے سیروین کے ساتھ نازیہ میمن کا سلام. پاکستان کی صوبہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات میں ہلاکتوں اور گرفتاریوں کے بعد غیر سرکاری طور پر حکمران جماعت کو کامیابی تو ملی مگر سیاسی جماعتوں نے کہا
اس کامیابی میں 50% دخل تو دالی کا ہے اور مداخلت کا ہے, اس لیے سب نے تحفظات کا اظہار کیا ہے, پھر قانون بھی بڑا سکم ہے جی.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں گزشتہ روز ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے, اور اب تک غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق صوبے میں مجموعی طور پر تحریک انصاف کو سبقت حاصل ہے, جبکہ آزاد امیدوار بھی بڑی تعداد میں کامیاب ہوئے ہیں. ان انتخابات کے دوران صوبے بھر میں پرتشدد واقعات دیکھنے میں آئے, تاہم ضلع نوشہرہ میں پولیس نے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل اور سابق صوبائی وزیر میاں افتخار کو پی ٹی آئی کے ایک کارکن کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے. پشاور سے رفعت اللہ اورکزئی.
نوشہرہ پولیس کے مطابق عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما اور سابق صوبائی وزیر میاں افتخار حسین کو رات گئے اس وقت گرفتار کیا گیا جب عوامی نیشنل پارٹی کے دفتر کے سامنے پی ٹی آئی کے کارکنوں پر فائرنگ کی گئی, جس میں ان کا ایک کارکن ہلاک ہو گیا تھا. اے این پی کے رہنما کو آج نوشہرہ کی مقامی عدالت میں پیش کیا گیا, جہاں انہیں ایک روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا گیا. اس کے علاوہ صوبہ بھر میں بلدیاتی انتخابات کے دوران تشدد کے واقعات میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 10 ہو گئی ہے, جبکہ 100 کے قریب افراد زخمی ہوئے ہیں.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں 21 مسافروں کو ہلاک کرنے کے واقعے کے خلاف صوبے کے دارالحکومت کوئٹہ اور دیگر شہروں میں آج دوسرے روز بھی احتجاج کا سلسلہ جاری رہا, جبکہ شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی کی گئی. نیپال میں گزشتہ مہینے زلزلے کے دوران تباہ ہونے والے ہزاروں اسکولوں میں ایک بار پھر تعلیمی سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ریکٹر اسکیل پر 7.8 کی شدت کے زلزلے کے دوران صرف دارالحکومت کاٹھمنڈو اور اس کے گرد و نواح میں 25,000 سے زیادہ کلاس رومز تباہ ہوئے تھے, جن میں سے کئی کو عارضی طور پر دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے. نیپال کی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ پیغام دینا بہت ضروری ہے کہ ملک کے بنیادی انتظامی ڈھانچے نے پھر سے کام کرنا شروع کر دیا ہے. بھارت کی شمالی ریاست اتراکھنڈ میں حکام کا کہنا ہے کہ وہ فوری طور پر تیار ہو جانے والے نوڈلز کے برانڈ میگی کے نمونوں کی جانچ پڑتال کرے گی. تفصیل کے ساتھ نوشین عباس.
حکام کی جانب سے یہ فیصلہ پڑوسی ریاست اتر پردیش میں فوڈ سیفٹی اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے اہلکاروں کو میگی میں سیسے کی بڑی مقدار پائے جانے کے بعد لیا گیا ہے. ادارے کا کہنا ہے کہ مارچ میں معمول کی جانچ کے دوران نوڈلز میں سیسا پایا گیا. میگی نوڈلز تیار کرنے والی کمپنی نیسلے انڈیا نے ٹیسٹ کے نتائج کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ خود اس کی جانچ پڑتال کریں گے.
یمن سے اطلاعات ہیں کہ وہاں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے رات گئے دارالحکومت صنعاء اور اس کے گرد و نواح میں حوثی باغیوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں. آج صبح تک جاری رہنے والے ان حملوں میں مرکزی ہوائی اڈے کے قریب ایک ایئر بیس اور صدارتی محل کے کمپاؤنڈ کی نگرانی کے لیے بنائی گئی ایک فوجی تنصیب کو نشانہ بنایا گیا. عراق کے وزیر اعظم حیدر العابدی نے شدت پسند دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ میں ان کے ملک کے ایران کے ساتھ اتحاد کا دفاع کیا ہے. ٹیلی ویژن پر ایک انٹرویو میں مسٹر عابدی کا کہنا تھا کہ دولت اسلامیہ کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ایران عراق کے ساتھ ہے. انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو اہم قرار دیا. واضح رہے کہ حال ہی میں رمادی میں دولت اسلامیہ کے قبضے کے بعد عراق کی سیکیورٹی فورسز کی مدد کے لیے ایران کی شیعہ ملیشیا روانہ کی گئی تھی, تاہم اس پیش رفت کے بعد سے امریکہ اور خلیجی ریاستوں میں عراق میں ایران کے اثر و رسوخ کے حوالے سے بے چینی بڑھ رہی ہے. لیکن اس کے جواب میں مسٹر عابدی کا کہنا ہے کہ دراصل عراق میں لڑی جانے والی جنگ خلیجی ممالک کو شدت پسندوں سے لاحق خطرات سے تحفظ میں مدد کے لیے ہے. ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت کے لیے سوئٹزرلینڈ میں موجود امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری وہاں سائیکل چلاتے ہوئے ایک حادثے کا شکار ہو گئے ہیں, جس میں ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. ان کے ایک ترجمان نے بی بی سی کو بتایا کہ جان کیری کی زندگی خطرے میں نہیں ہے اور ان کی حالت مستحکم ہے. برونڈی کے بحران پر بحث کے لیے علاقائی سربراہان کا ایک اجلاس مسٹر پیری کورنزیزا کی شرکت کے بغیر ہی جاری ہے. ان کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملک کے صدر کے بجائے وزیر خارجہ دارالسلام میں ہونے والے اس اجلاس میں شرکت کریں گے. روس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس نے یورپ کے نواسی سیاستدانوں اور سرکاری اہلکاروں کی اپنے ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے. ماسکو میں وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ یورپی یونین کی ان کے ملک پر پابندیوں کے جواب میں کیا ہے. یورپی یونین کا کہنا ہے کہ روس کا یہ اقدام غیر منطقی اور غیر منصفانہ ہے. شام میں ایک کلینک میں آگ لگنے کی وجہ سے کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں بیشتر بچے ہیں. اطلاعات ہیں کہ اسپتال کے کچن میں تیل کا ٹینک پھٹنے سے یہ آگ لگی. یہ کلینک کرد اکثریتی شہر القامشلی میں واقع ہے، اور جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت وہاں پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلانے کے لیے بڑی تعداد میں بچے لائے گئے تھے. امریکی جریدے واشنگٹن پوسٹ کے جمع شدہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں پولیس کے ہاتھوں ہلاک افراد کی تعداد امریکی اہلکاروں کے مہیا کردہ اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے. اخبار کا کہنا ہے کہ اس سال کے پہلے 5 ماہ کے دوران تقریباً 400 افراد ہلاک ہوئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں سنیچر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے، اور اب تک غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق صوبے میں مجموعی طور پر تحریک انصاف کو سبقت حاصل ہے، جبکہ آزاد امیدوار بھی بڑی تعداد میں کامیاب ہوئے ہیں. ان انتخابات کے دوران صوبے بھر میں پرتشدد واقعات میں سیاسی کارکنوں سمیت 10 افراد ہلاک اور 100 کے قریب زخمی ہوئے تھے، اور ضلع نوشہرا میں پولیس نے عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل اور سابق صوبائی وزیر میاں افتخار کو پی ٹی آئی کے ایک کارکن کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے. تفصیل کے ساتھ پشاور سے نمانکار رفت اللہ اور اکزئی.
صوبے کے مختلف اضلاع سے ملنے والی ابتدائی غیر سرکاری نتائج کے مطابق حکمران جماعت تحریک انصاف کو دیگر جماعتوں کے مقابلے میں واضح برتری حاصل ہے. تاہم جس طرح گزشتہ عام انتخابات میں پی ٹی آئی نے پورے صوبے میں بڑی کامیابی حاصل کی تھی، اس طرح کی صورتحال نظر نہیں آ رہی. کچھ اضلاع میں تحریک انصاف کو شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. تاہم پشاور، مردان اور نوشہرہ میں تحریک انصاف کی پوزیشن بہتر جا رہی ہے. اس کے برعکس چارسدہ، سوابی اور تورغر میں عوامی نیشنل پارٹی، جنوبی اضلاع میں جمعیت العلماء اسلام فی اور مالکن ڈویژن میں جماعت اسلامی کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے. تاہم پوری صوبے میں پارٹی پوزیشن واضح ہونے میں ابھی مزید وقت لگ سکتا ہے. 2 سال پہلے ہونے والے عام انتخابات کے مقابلے میں ان انتخابات میں صوبے کی ایک بڑی سیاسی جماعت عوامی نیشنل پارٹی کی کارکردگی بظاہر بہتر ہوئی ہے. اس کے علاوہ جمعیت العلماء اسلام فی نے بھی کئی سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں عوامی نیشنل پارٹی کے پارلیمانی رہنما سردار حسین بابک کا کہنا ہے کہ حالی انتخابات میں ان کی پارٹی کو کچھ حد تک انتخابی مہم چلانے کا موقع ملا، جس کی وجہ سے ان کی کارکردگی بہتر رہی.
11 مئی 2013 کا جو الیکشن تھا وہاں پہ ہمیں اتنا اسپیس نہیں دیا گیا تھا، یعنی ہمیں اتنا وہ جو ماحول بن رہا تھا یعنی ہم کمپین نہیں کر سکتے تھے اسی طرح جس طرح کرنا چاہیے تھا. ہم اوپن جا کے جب سے نہیں کر سکتے تھے جس طرح، لیکن اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں وہ والا ماحول نہیں ملا جو کسی اور، جس طرح آپ نے نام لیا تحریک انصاف کا تو ہر جگہ جلسہ کر سکتے ہیں. تھوڑا موقع ملا، تھوڑا ہمیں چانس ملا، تو میرے خیال میں آپ لوگوں نے ریئلائز کیا اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ عوامی نیشنل پارٹی جو اسی سارے ملک کی ایک مضبوط قوت ہے یا اسی مضبوطی کو برقرار رکھتے ہوئے پوزیشن ہم دکھا سکے.
اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ عام انتخابات میں صوبے میں بدترین شکست سے دوچار ہونے والی سیاسی جماعت پیپلز پارٹی کی پوزیشن اس الیکشن میں بھی بہتر نظر نہیں آ رہی. تاہم خیبر پختونخوا اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی پارلیمانی رہنما محمد علی شاہ باچا اس بات سے اتفاق نہیں کرتے.
اگر ایز اے ہول دیکھا جائے تو نیچے نہیں گیا. اگر آپ ووٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو انشاءاللہ میرے خیال میں کہ ہم نے پچھلے الیکشن سے زیادہ ووٹ لیے ہیں. اوور آل اگر یونین کونسل میں آپ دیکھ لیں، کہیں پہ ہم 13 ووٹ سے ہارے، کہیں پہ 50 ووٹوں سے ہارے، کہیں پہ 100 ووٹوں سے ہارے. پچھلے الیکشن کے نسبت اس الیکشن میں ہم نے جو اچیومنٹ کی ہے ووٹ کے لحاظ سے وہ زیادہ ہے.
ادھر ضلع نوشہرہ میں تحریک انصاف کے ایک کارکن کی ہلاکت کے الزام میں عوامی نیشنل پارٹی کی مرکزی سیکرٹری جنرل اور سابق صوبائی وزیر میاں افتخار حسین کو گرفتار کر لیا گیا ہے. نوشہرہ کے پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ سنیچر کی رات پبی کے علاقے میں پی ٹی آئی کے کارکن جلوس نکال کر عوامی نیشنل پارٹی کے دفتر کے سامنے سے گزر رہے تھے کہ اس دوران فائرنگ ہوئی، جس میں تحریک انصاف کا ایک کارکن حبیب اللہ ہلاک ہوا. مقامی صحافیوں کے مطابق اس واقعے کے بعد پی ٹی آئی کے کارکن مشتعل ہو گئے اور انہوں نے اے این پی کے دفتر کا گھیراؤ کیا، جہاں عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما میاں افتخار حسین بھی موجود تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے بعد میاں افتخار حسین کو گرفتار کر لیا گیا اور اب ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ آج صبح میاں افتخار حسین کو نوشہرہ کے مقامی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں انہیں ایک روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید نے میاں افتخار حسین کی گرفتاری کی شدید مذمت کی ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے بھی میاں افتخار حسین کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سیکٹری داخلہ کو احکامات جاری کیے ہیں کہ صوبائی حکومت سے اس واقعے کی رپورٹ طلب کریں۔ خیبر پختونخوا میں بلدیات انتخابات کے دوران ہونے والے تشدد کے واقعات میں اب تک 10 افراد ہلاک اور 100 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے بلدیاتی انتخابات میں پولنگ کے دوران ہلاکتوں، بد نظمی اور اسلحہ کے کھلے عام نمائش جیسے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا پولیس نے الیکشن کے دوران قانون کی مختلف خلاف ورزیوں پر 197 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ ان کے قبضے سے بھاری اسلحہ بھی برامد کیا گیا ہے۔ آئی جی پولیس کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق پولیس نے اس سلسلے میں 87 افراد کے خلاف مقدمات بھی درج کیے ہیں۔ رفت اللہ ارگزئی، بی بی سی، پشاور۔
خیبر پختونخوا میں سنیچر کو ہونے والے انتخابات کے حوالے سے بی بی سی کے نامہ نگار رفت اللہ اورک سئی سے آپ نے رپورٹ سنی کہ انتخابات کے دوران مختلف جگہوں پر تشدد کے واقعات میں 10 افراد ہلاک اور 100 کے قریب زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں عورتوں کو ووٹ ڈالنے کے حق سے محروم رکھا گیا۔ اسی پر بات کرنے اور عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل اور سابق صوبائی وزیر میاں افتخار کی گرفتاری کے حوالے سے میں نے بات کی ہے عوامی نیشنل پارٹی کے سرکردہ رہنما سیاب خٹق سے۔
یہ ہماری تاریخ کے سب سے زیادہ انتشار کا شکار انتخابات تھے۔ جو صوبائی حکومت تھی اس کی انتظامیہ نے کھلم کھلا سرکاری امیدواروں کو جتوانے کے لیے ہر طرح کی مداخلت کی، تشدد کیا۔ جو عام انتخابات ہوتے ہیں اس میں ریٹرننگ آفیسر جوڈیشری سے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو سرکاری محکمے تھے، کسی محکمے کا ایس ڈی او جو تھا وہ بھی ریٹرننگ افسر تھا، اوورسیئر بھی ریٹرننگ افسر تھا، ہیڈ کلرک بھی ریٹرننگ افسر تھا۔ تو ظاہر ہے کہ وہ تو اپنے سرکاری باسز کو جواب دے تھے۔ تو ایک تو ہر طرح کی دھان لی ہوئی ہے، بہت تشدد ہوا ہے اور حکومت نے اور پی ڈی آئی والوں نے تشدد کیا ہے۔ میاں افتخار حسین کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ انتخابات ختم ہو چکے تھے، میاں افتخار حسین پبی میں عوامی نیشنل پارٹی کے دفتر کے اندر اپنے 10-15 ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک جلوس آیا اور دفتر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، تو پبی کے جو مقامی آبادی تھی انہوں نے اٹھ کے ان کو واپس لوٹانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے وہاں پہ کافی فائرنگ بھی ہوئی، کافی ہنگامہ بھی ہوا۔ پھر پولیس آئی، پولیس والوں کی بس کی بات نہیں تھی، پھر فوج آئی اور فوج نے میاں افتخار کو وہاں سے نکالا، کیونکہ یہ لوگ ان کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔
اب تک کے جو غیر سرکاری اور ابتدائی نتائج سامنے آئے ہیں، ان کے مطابق صوبے میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کو خاصی کامیابی حاصل ہوئی، جبکہ مخالفین جن میں آپ کی جماعت بھی شامل ہے الزام لگاتی رہی کہ عمران خان اور ان کی جماعت وہ تمام وعدے اور دعوے پورے نہیں کر سکے جو انہوں نے رائے دہندگان سے کیے تھے۔ اس کے باوجود اس کامیابی پر آپ کیا کہیں گے؟
اس کامیابی میں 50% دخل تو دھاندلی کا ہے اور مداخلت کا ہے۔ اس لیے جو بڑی پارٹیاں ہیں سب نے تحفظات کا اظہار کیا ہے انتخابات کے نتائج پہ۔ پھر قانون میں بھی بڑا سکم ہے جی، گاؤں کے سطح پہ جو نمائندے منتخب ہوئے ہیں یہ انتخابات غیر سیاسی بنیادوں پہ ہوئے ہیں، لیکن انتخابات کے نتائج کے اعلان کے 3 دن کے بعد انہوں نے پھر فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس پارٹی میں شامل ہوگا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، یہ تو پری پول رگنگ، 3 دن کے اندر ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس پارٹی میں، وہ ظاہر ہے کہ سرکاری پارٹی میں داخل ہونے کے لیے تیاری ہو رہی۔
خواتین کو جس انداز سے صوبے کے مختلف علاقوں میں باقاعدہ معاہدوں اور سمجھوتوں کے تحت انتخابی عمل سے دور رکھا گیا، اس پر آپ کیا کہیں گے؟
یہ بہت غیر جمہوری اور غلط بات ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کے صدر سنجار ولی خان صاحب نے انتخابات سے پہلے کہا تھا کہ ان کی پارٹی حوصلہ افزائی کرے گی کہ خواتین حصہ لیں، اور جو شخص اس کو روکے گا وہ ہماری پارٹی میں نہیں ہوگا۔ لیکن بڑی وجہ خواتین کی عدم شرکت کی تشدد تھا، سیکیورٹی کے انتظامات نہ ہونے کے برابر تھے۔
مذہبی سخت گیر جماعتوں کی جانب سے ایسے اقدامات اور معاہدوں پر تنقید ہوتی ہے، نہ کہ اے این پی جیسی جمہوری اور روشن خیال ترقی پسند سمجھی جانے والی جماعتیں ایسا کرنے لگیں جسے خواتین کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا، تو اس میں آپ کی پارٹی کی بھی مرضی شامل تھی۔
جی نہیں ہماری پارٹی کی رائے نہیں شامل تھی، لیکن جہاں گولیاں چل رہی تھیں، ڈنڈے برسائے جا رہے تھے، خواتین نکلنے کے بعد واپس گھر گئی ہیں، تو اس کی وجہ کوئی سیاسی فیصلہ نہیں تھا بلکہ انتظامات کی کمی تھی اور امن و امان کی خراب صورتحال تھی. جو پارلیمنٹ میں کمیٹی ہے اصلاحات کی، اس میں ہم سفارش کریں گے کہ کسی جگہ خواتین کے ووٹوں میں سے 10% بھی نہیں پڑا ہو تو انہیں انتخابات کو کالا دم قرار دیا جائے، اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ ذرا سختی دکھائے. مثلا دیر میں خواتین کی شرکت کے بغیر انتخابات ہوئے، وہ انتخابات کالا دم قرار دینی چاہیے. جہاں ایک بھی ووٹ نہیں پڑا وہ کیسے آئین کے مطابق ہو سکتے ہیں؟
خواتین کو ووٹ نہ دینے کے جو معاہدے سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوئے ان میں تو آپ کی جماعت بھی شامل ہے، تو کیا ANP ان علاقوں میں ایسے معاہدے کرنے والے کارکنوں کے خلاف کارروائی کرے گی؟
بالکل کریں گے. 2013 کے انتخابات میں شانگلا میں ہمارے ملوث پائے گئے تھے، 18 آدمیوں کو ہم نے اپنی پارٹی سے نکال دیا تھا. اب بھی مرکزی صدر نے شہباز علی خان نے ہدایت کی ہے کہ جو آدمی اس میں ملوث پائے گئے تو اس کو نکالا جائے. دیکھیں نا، بادشاہ خان خواتین کی تعلیم اور خواتین کے ووٹ ڈالنے کے حق میں کیمپین کرتے ہیں 20ویں صدی کے اوائل سے. ہم کیسے پیچھے جا سکتے ہیں اپنے اس منشور سے؟
عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما افراسیاب خٹک سے ANP کا موقف آپ نے سنا. اس پر حکومتی رد عمل جاننے کے لیے اور ANP کے مرکزی سیکرٹری کی گرفتاری پر بات کرنے کے لیے میں نے خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات مشتاق خانی سے کچھ دیر پہلے بات کی، اور پہلا سوال میرا ان سے تھا کہ میاں افتخار حسین کی گرفتاری کن بنیادوں پر کی گئی؟
کل جو ہنگامے ہوئے ہیں چاند پولنگ اسٹیشن سے شاور، چسردہ، مردان، پھر یہ جو ایک ریلی گزرے کی پی ٹی آئی کی، الزام یہ ہے کہ ان کی گاڑی سے فائر کیا گیا. جو لوہکین ہے، جو پی ٹی آئی کا ورکر شہید ہوا، ان کی طرف سے FIR ہے. اس FIR کی بنیاد پہ گرفتاری ہوئی ہے، یہ حکومت کی طرف سے کوئی FIR نہیں ہے.
جی مشتاق صاحب، مخالف سیاسی جماعتوں خاص طور پر ANP کا موقف ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اور سرکاری مداخلت کر کے حکمران پارٹی کو جتوایا گیا ہے. انہوں نے دھاندلی کا الزام عائد کیا ہے آپ پر.
بات یہ ہے کہ 11,500 کے لگ بھگ پولنگ اسٹیشن اور 80,000 کینڈیڈیٹ تھے، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن تھا. ہم نے الیکشن کمیشن کو بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس پولیس نہیں ہے اتنے بڑے الزامات کرنے کے لیے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم فوج کی مدد حاصل کر لیں گے، لیکن انہوں نے فوج کی مدد حاصل نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ بدنظمی دیکھنے میں آئی ہے اور افسوسناک واقعات بھی ہوئے. ANP 2.5 مہینے سے، ابھی سے نہیں، الیکشن تو کل ہوا، اس الیکشن کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہی تھی کہ دھاندلی ہوگی. ہم ان کو دعوت دے رہے تھے کہ بھئی آپ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہمیں آپ بتائیں، ہم آپ کا شک دور کرنے کی کوشش کریں گے. ہم نے کام الیکشن کمیشن سے بایو میٹرک سسٹم لے آئے، عدلیہ کی زیر نگرانی انتخابات کروا لے، اور اس میں ہماری ریزولوشن اسمبلی کی بھی موجود ہے، لیکن ہماری یہ باتیں نہیں سنی گئیں. افسوسناک بات ضرور ہے، لیکن الیکشن میں مخالف پارٹیوں کے کینڈیڈیٹس، اور صرف ہمارے ہی نہیں تھے، دیگر پارٹیوں کے بھی آپس میں کلیشز آئے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ. ایون جنرل کانسلس کے امیدواروں کے کلیشز آئے ہیں، کیونکہ بہت ہی زیادہ کینڈیڈیٹس تھے. تو اس الیکشن کو کنٹروورشل بنانے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے لیے یہاں سے کامیابی حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، اور PTI جیت جائے گی، چونکہ PTI نے 2 سال میں ڈلیور کیا ہے. لیکن کسی نے بھی وائلیشن آف الیکشن رول یا لائن آرڈر کو کریٹ کیا، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں، اور یہ بلا تفریق ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر اپنی پارٹی کا بھی پل بن جائے تو پہلے اس کو ہتھکڑی لگائی جائے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کسی جگہ پہ دھاندل ہوئی ہے، کسی کو شک ہے، تو وی آر ریڈی، الیکشن کمیشن اناؤنس کرے، وہاں پہ دوبارہ الیکشن کروا لیں.
دو سطح کے جو انتخابات ہوئے، ایک سیاسی بنیادوں پر اور دوسرے غیر سیاسی بنیادوں پر، تو جو لوگ جیتے ہیں ان کے بارے میں اب ANP کا موقف ہے کہ انہیں حکمران جماعت میں شامل کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور جیتنے والوں کو بھی اسی میں فائدہ نظر آئے گا.
دو طرح کے جو الیکشن ہوئے ہیں، ایک ولیج کاؤنسل یا نیبرہڈ کاؤنسل، یہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں سارے، اور تحصیل اور ڈسٹرکٹ میں پارٹی بیسس کے اوپر الیکشن ہوئے ہیں. ایکٹ میں بالکل واضح ہے کہ یہ غیر جماعتی ہو گئے، اور یہ ان کے خدشات بالکل غلط ہیں، کیونکہ ڈیولپمنٹ جو ہے ہم اس کو گراس روٹ لیول پہ لے جانا چاہتے تھے، ہم دیہات کی سطح پہ وہاں کے فیصلے وہاں کے لوگوں سے کروانا چاہتے تھے. یہ ولیج کاؤنسل ایک قسم کی پنچایت کا رول بھی پلے کرے گی، وہاں کے جو بھی ایشوز ہیں اس کو ریزالو کرے گی. تو یہ سوچا گیا کہ اگر اس کو بھی پارٹی بیس کر دیا جائے گا تو اس میں پولیٹیکل انفلوئنس آ جائے گا، انٹرفیئرنس آ جائے گی، تو شاید مطلوبہ اہداف جو ہے جس اسپرٹ کے تحت یہ ریولیوشن پلان بنایا گیا وہ حاصل نہ کیے جا سکے. اس لیے اس ساری نچلی سطح کو غیر سیاسی کیا گیا، اور تحصیل اور ڈسٹرکٹ کے الیکشن کو جماعت کی بنیادوں پہ کیا گیا.
مشتاق صاحب, یہ جو خواتین کو مختلف اضلاع میں ووٹ کے حق سے محروم رکھا گیا, اس پر کیا کہیں گے؟
ہم نے اس اقدام کی بھی مذمت کی ہے اور ہم الیکشن سے ایک دن پہلے سے ہی یہ کہہ رہے تھے, الیکشن کمیشن سے مطالبات کر رہے تھے, الیکشن کمیشن ایک حکم نامہ جاری کر دیں کہ جس علاقے میں خواتین کو ووٹ پول نہیں کرنے دیا جائے گا اس علاقے کا الیکشن تلازم قرار دیا جائے گا, تو یہ نوبت ہی نہ آتی. یہ ایک ٹریڈیشن چل رہی ہے, ہم سے پہلے سے چل رہی ہے کہ کے پی کے کچھ علاقے, پنجاب کے جنوبی اضلاع کے کچھ علاقے اور بلوچستان اور کچھ سندھ سے بھی جن میں کہ خواتین کو ووٹ پول کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی, یہ بالکل آئین کی شرعی خلاف ورزی ہے. آئین کی خلاف ورزی کے اوپر بھی اگر الیکشن کمیشن نوٹس نہیں لیتا تو یہ افسوسناک بات ہے. ایک سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے اس کے اوپر کہ جس علاقے میں خواتین کو لیگل رائٹ سے ڈپرائیو کیا جائے گا اس علاقے کا الیکشن جو ہے وہ کردم ہوگا, تو آپ دیکھیں گے کہ ایشو خود بخود حل ہو جائے گا.
خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات مشتاق خانی سے ہم نے بات کی. آپ نے سنا کہ سیاسی جماعتوں, اے این پی اور حکمران جماعت نے عورتوں کو ووٹ کے حق سے محروم رکھنے یا پابندی کی ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن پر ڈال دی. اس پر میں نے خیبر پختونخوا کے ڈپٹی ڈائریکٹر الیکشن خوشحال سادہ سے پوچھا کہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ صوبے کے کئی اضلاع میں خواتین رائے دہندگان کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا؟
ہاں بالکل, اس طرح تو ہے کہ جو خاص کر ملاکنڈ ڈویژن میں اپر دیر یہ جو ایریاز ہے اس میں ہمیشہ سے جو ایک ٹریڈیشنلی ایسے ایریاز رہے ہیں کہ جہاں کے خواتین کی پولنگ جو ہمیشہ کم رہی ہے, لیکن ایک فیڈ بیک جو ہمیں آ چکا ہے وہ یہ ہے کہ جو اپر دیر میں چند پولنگ اسٹیشن پہ خواتین نے ووٹ پول کر لیا ہے. ارینجمنٹ تو ہم نے کی ہوئی تھی کہ جہاں پہ فیمل پولنگ اسٹیشن ہے, جہاں پہ کمبائنڈ پولنگ اسٹیشن کے اندر ہم نے فیمل کے لیے پولنگ بوز یا پولنگ اسٹاف بھی اپوائنٹ کیا ہوا تھا, لیکن یہ ہے کہ جو پروسیجر ہے الیکشن کمیشن کسی کو ڈریگ نہیں کر سکتا کہ جی وہ نکلے. باقی اگر قانون میں جہاں تک یہ ایک پروویژن دیا گیا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی اگریمنٹ لوگوں نے کیا ہوا ہے یا خواتین کو روکنے کے لیے, تو اس کے خلاف جو بھی کیسز ہمیں آئیں گے الیکشن کمیشن ول ایکٹ.
خود سیاسی جماعتوں اور خاص طور پر خواتین سیاسی رہنماؤں نے تو یہ شکایت تک کی ہے کہ بعض مقامات پر تو خواتین کو انتخابی عمل سے دور رکھنے کے لیے یہ معاہدے اعلی سطحی سرکاری افسران یعنی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر جیسے افسران کی موجودگی میں ہوئے, تو کیا الیکشن کمیشن سرکاری افسران کے خلاف کارروائی کے لیے متعلقہ اداروں سے رابطے کرے گا؟
نہیں, یہ جو اس قسم کی انفارمیشن ہے کہ یہ سرکاری افسران کی موجودگی میں ہوئی ہے اس طرح ایگریمنٹ, یہ اس طرح بالکل نہیں ہے. نہ اس کے متعلق ہمیں کسی نے کوئی کمپلینٹ کیا ہے, چونکہ ہمارے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر تھے سارے ڈپٹی کمشنر, تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر جو ڈپٹی کمشنر ہے اس کی موجودگی میں وہاں کے ایلڈرز جو ہے وہ کوئی ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں خواتین کو روکنے کے لیے. آئی ریفیوٹ دیٹ کہ جی اس طرح تو ہوا نہیں ہے. اگر کسی جگہ کے مشران نے یا جرگے نے اس طرح کیا ہوا ہے اور کسی کے پاس ثبوت ہے تو وہ بالکل الیکشن کمیشن کے سامنے لے آئے اور الیکشن کمیشن ول ایکٹ اکارڈنگلی.
سیاسی جماعتوں کا موقف تو یہ ہے کہ وہ خواتین کے خلاف ایسے ہر معاہدے کے بھرپور مخالف ہیں, اور اگر کہیں سے ایسے کسی معاہدے کے اطلاع ہیں تو وہاں الیکشن کمیشن مقامی انتخابات کو کالعدم قرار دے دے یا انتخابی نتائج روک لے, تو سیاسی جماعتوں نے ساری ذمہ داری آپ پر ڈال دی, تو اب آپ کیا کارروائی کریں گے؟
اصل میں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تو ایک لا میکنگ باڈی نہیں ہے. جو موجودہ قانون ہے اس میں کہیں پر یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ اگر کسی جگہ پہ خواتین کی پولنگ نہیں ہو رہی یا ایک خاص لیول پہ نہیں ہو رہی کہ اتنے پرسنٹیج پہ نہیں ہوئی یا 10% سے کم ہے یا 5% سے کم ہے تو وہیں کا الیکشن جو ہے نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے, اس طرح کوئی قانونی ریسٹرکشن نہیں ہے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے پاکستانی کنٹیکس میں کہ ہر کوئی اپنی ناکامی کو الیکشن کمیشن کے سر پہ ڈال لیتا ہے. جہاں جہاں پہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی سامنے آئی ہے اور کسی نے باقاعدہ الیکشن کمیشن کو ثبوت پرووائڈ کیے تو الیکشن کمیشن نے اکارڈنگلی نوٹس ایشو کیے ہوئے ہیں. ایون جہاں پہ اگر کسی جگہ پہ فنڈ ریلیز کیے گئے پرووینشل گورنمنٹ نے ان کو سٹاپ کیا گیا ہے, ان کو نوٹس ایشو ہو چکے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ پارلیمنٹرین کہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. خواتین کے لیے فیسلٹی الیکشن کمیشن پرووائڈ کرتا ہے, فیمل پولنگ اسٹیشن بھی قائم کر لیتا ہے, کمبائنڈ پولنگ اسٹیشن میں علیحدہ سے فیمل پولنگ بوتھ قائم کر لیتے ہیں, ہم فیمل پولنگ اسٹاف کو بھی اپوائنٹ.
لیکن وہاں پہ وومن پولیس اہلکار نہیں تھے.
جہاں تک پولیس اہلکاروں کی بات ہے, اصل میں یہ ہے کہ یہاں پہ پولیس کے پاس فیمل پولیس کی تعداد بہت ہی کم ہے. तो अब कहाँ से पुलिस कहाँ से लाए जाए।
अच्छा खुशहाल साहब,
हमारा काम तो नहीं है।
खुशहाल जाते साहब, आपने कहा कि कानून कोई ऐसा मौजूद नहीं है, लेकिन क्या ये किसी भी तरह मुमकिन है कि जिन अजला में खवातीन वोट नहीं दे सकी है वहाँ इंतखाबात को कालेदम करार देकर दोबारा इंतखाबात करवाए जा सके?
जब तक कानून ही नहीं है तो आप किस बेस पे वहाँ के इलेक्शन को नल इनवाइट करार दे सकते हैं? सूबाई हुकूमत ने ये कानून बनाए हुए लोकल गवर्नमेंट एक्ट, इनको चाहिए था कि कानून में ये प्रोविजन डाल लेते, या जो हमारे फेडरल गवर्नमेंट की जो हमारे जिसके बुनियाद पे हमारे जनरल इलेक्शन कराई जाती है उनमें कोई कानून में कोई अमेंडमेंट ले आए कि जी अगर किसी कंस्टिट्यूएंसी में 5% या 10% से कम हो खवातीन की वोटिंग तो उसको नल इनवाइट करार दिया जाए। पहले आप किसी चीज को आप लीगल एक फाउंडेशन आप प्रोवाइड करेंगे।
ये थे खैबर पख्तूनख्वा के डिप्टी डायरेक्टर इलेक्शन खुशहाल ज़ादा। यहाँ से पाकिस्तान से अब हम अफगानिस्तान का रुख करते हैं। अफगानिस्तान के सदर ने पाकिस्तानी हुकाम के नाम एक खसूसी मरासले में पाकिस्तान में तालिबान के रहनुमाओं की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। ये खत एक ऐसे वक्त में भेजा गया है जब काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान किसी हद तक एतमाद साजी बन चुकी है। इस पर तफसीली रिपोर्ट और तजिया आप सैरबीन में आगे चलकर सुनिएगा। सैरबीन अभी जारी है।
पंजाब में कितनी शिदत पसंद तंजीमों से हुकूमत निमट रही है। पंजाब के वजीर दाखला,
पंजाब में तकरीबन 14 हैं और इनके खिलाफ आईएसआई के पास, एमआई के पास, हमारी जो जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी है उनके पास पूरी इसकी एविडेंस है। तो जहां जहां पर हम समझते हैं कि ये अपने दायरे से बाहर निकल रहे हैं जो जिसमें कि हम इनको बैन करते हैं तो ये आ जाएंगे, उसके अंदर आ जाएंगे, जीरो टॉलरेंस है।
तो फिर क्या होता है, गिरफ्त का तरीका क्या है?
और हमारी जो अपेक्स कमेटी है कि जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब होते हैं, कोर कमांडर होते हैं, चीफ मिनिस्टर की टीम होती है, कोर कमांडर की टीम होती है, इनका एक प्रोसीजर ये है कि ये हम बना करके ये हम इंटीरियर मिनिस्ट्री में भिजवाते हैं, वो फिर जैक ब्रांच जो आर्मी की है वहां से डिस्कशन इसकी होती है, जो अप्रूव हो जाती है वो तो मिलिट्री कोर्ट में चली जाती है, जो अप्रूव नहीं होती वो नॉर्मल कोर्ट में जो है वो चली जाती है।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
और अब खेलों की खबरें पेश कर रही हैं सबा नास।
पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम तीसरे और आखिरी वनडे इंटरनेशनल के लिए लाहौर के कजाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल हैं। इस मैच के लिए पाकिस्तानी टीम में दो तब्दीलियां की गई हैं। हारिस सुहेल और मोहम्मद समी को ड्रॉप किया गया है और उनकी जगह जुनेद खान और बाबर आजम को टीम में शामिल किया गया है। दूसरी जानिब जिम्बाब्वे के स्क्वाड में भी विटोरी और मोपारिवा की जगह रॉय काया और मोफोफो की वापसी हुई है। पाकिस्तान ने टॉस जीत कर पहले बैटिंग का फैसला किया तो कप्तान अजहर अली 4 रन की कमी से निस सेंचुरी मुकम्मल न कर सके, जबकि मोहम्मद हफीज सीरीज में अपनी दूसरी और मजमुई तौर पर 25वीं निस सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। पाकिस्तान के लिए इस सीरीज में जीत अहमियत की हामिल है क्योंकि 3-0 से फतह की सूरत में पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी में शमूलियत के इम्कान रोशन हो जाएंगे। उधर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान हेडिंगले में जारी दूसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे दिन न्यूजीलैंड की दूसरी इनिंग्स जारी है। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स में 350 रन बना लिए हैं, इससे कबल न्यूजीलैंड ने भी पहली इनिंग्स में 350 रन ही बनाए थे। कप्तान एलिस्टर कुक इंग्लैंड की जानिब से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले बैट्समैन बन गए हैं। पेरिस में जारी फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल्स मुकाबलों के चौथे राउंड में स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर सामना कर रहे हैं गायल मोंटफिस का, और खवातीन में रूस की मारिया शरापोवा का मुकाबला जमहूरिया चेक की लूसी सफारोवा से है। फुटबॉल में FA कप का फाइनल आर्सेनल ने एस्टन विला को 0 के मुकाबले 4 गोल से हराकर जीत लिया है। आर्सेनल के मिडफील्डर अरुण रमजी ने कहा, उनकी मुसलसल 12वीं फतह क्लब को प्रीमियर लीग टाइटल के नजदीक ले आई है, जिसे आर्सेनल 2004 के बाद अब तक जीतने में नाकाम रहा है। बरतानवी बॉक्सर केल ब्रुक ने फ्रेंकी गिवन को बॉक्सिंग के बैनल अक्वामी वेल्टरवेट मुकाबले के 6th राउंड में शिकस्त दे दी है।
खेलों की खबरें पेश कर रही थी सबानाज। नेपाल में गुज़श्ता माह आने वाले तबाहकुन सिलसिले के बाद अब जिंदगी अपने मामूल की जानिब लौट रही है। बंद हो जाने वाले स्कूल दोबारा खुल रहे हैं और तालीमी सरगर्मियां बहाल हो रही हैं। इस पर तफसीली रिपोर्ट सैरबीन में आगे सुनिएगा। सैरबीन की न्यूज पर वक्त हुआ है आलमी खबरों के खुलासे का, सुनिए शुमाइला खान से।
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں گزشتہ روز ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے، اور اب تک غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق صوبے میں مجموعی طور پر تحریک انصاف کو سبقت حاصل ہے۔ نیپال میں گزشتہ مہینے زلزلے کے دوران تباہ ہونے والے ہزاروں اسکولوں میں ایک بار پھر تعلیمی سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یمن سے اطلاعات ہیں کہ وہاں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے رات گئے دال حکومت سنا اور اس کے گرد و نواح میں حوثی باغیوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری سوئٹزرلینڈ میں سائیکل چلاتے ہوئے ایک حادثے کا شکار ہو گئے ہیں جس میں ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ برونڈی کے بحران پر بحث کے لیے علاقائی سربراہان کا ایک اجلاس مسٹر پیری کورنزیزا کے شرکت کے بغیر ہی جاری ہے، اور پاکستان اور زمبابوے کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان جاری تیسرے اور آخری ون ڈے انٹرنیشنل میں زمبابوے نے پاکستان کی جانب سے دیے گئے 297 رنز کے تعاقب میں تیسرے اوور میں 18 رنز بنا لیے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالت حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ افغانستان کے صدر نے پاکستانی حکام کے نام ایک خصوصی مراسلے میں پاکستان میں طالبان کے رہنماؤں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ خط ایک ایسے وقت میں بھیجا گیا ہے جب کابل اور اسلام آباد کے درمیان کسی حد تک اعتماد سازی بن چکی ہے۔ تفصیل سید انور کی اس رپورٹ میں۔
افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی نے پاکستانی حکام کے نام ایک خصوصی مراسلے میں مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان افغان طالبان کے خلاف کارروائی میں مزید تیزی لائے۔ اس خط میں افغان صدر نے کئی اہم نکات پر اشارہ کیا ہے اور توقع ظاہر کی ہے کہ پاکستان اس سلسلے میں مثبت اقدامات کرے گی۔ افغان حکومت کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ صدر اشرف غنی نے اس خط میں پاکستان کے شہروں کوئٹہ اور پشاور میں زندگی کرنے والے طالبان کے رہنماؤں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ اس حکومتی اہلکار کے مطابق افغان صدر کے خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک کے خلاف آپریشن میں تیزی لائے اور پاکستان میں طالبان کے امن پناہ گاہوں کو ختم کرے۔ افغانستان میں تصور یہ ہے کہ افغان طالبان جو جنگ میں زخمی ہوتے ہیں ان کا علاج پاکستان کے ہسپتالوں میں کیا جاتا ہے۔ صدر غنی کے خط میں اس موضوع پر بھی اشارہ ہوا ہے اور پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ زخمی طالبان کا پاکستان میں علاج نہیں ہونا چاہیے۔ اس خصوصی مراسلے میں پاکستان سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسلام آباد کو چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کی قرارداد کو منظور کرے۔ افغان صدر کی جانب سے پاکستانی حکام کے نام یہ خصوصی مراسلہ ایک ایسے وقت میں بھیجا گیا ہے کہ افغانستان میں قومی اتحاد حکومت کے قیام کے بعد کابل اور اسلام آباد کے تعلقات میں بہت بہتری آئی ہے۔ یہاں افغانستان میں اب توقع یہ ہے کہ پاکستان ماضی کی بنسبت افغانستان کے حوالے سے اپنے پالیسی میں کچھ تبدیلی لانا چاہتی ہے، کیونکہ پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف اپنے حالیہ دورے کابل کے دوران کہا تھا کہ افغانستان کے دشمن پاکستان کے دوست نہیں بن سکتے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
صدر حامد کرزئی کی جانب سے پاکستانی حکام کو لکھے گئے خط پر بات کرنے کے لیے میں نے کئی کتابوں کے مصنف اور سینٹرل ایشیا اور افغانستان کے امور کے ماہر اور تجزیہ کار موسیٰ خان جلال زئی سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ صدر اشرف غنی کے اسلام آباد کو لکھے جانے والے جس خط کے چرچے ہو رہے ہیں اس بارے میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، کس کو لکھا گیا یہ خط، اشرف غنی کا مخاطب کون تھا ان کا؟
لیکن یہ خط صدر اشرف غنی نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کو لکھا ہے اور اس میں کچھ نکات اٹھائی ہے۔ ایک تو یہ کہ افغانستان کی سیکیورٹی کے معاملات پر وہ پاکستان کے مزید تعاون چاہتے ہیں، اور افغان طالبان جو پاکستان کے مختلف شہروں میں مقیم ہے وہ چاہتے ہیں کہ حکومت پاکستان انہیں نظر بند کرے یا ان کے خلاف کریمنل کیسز بنائے۔ چونکہ اشرف غنی کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے کہ آپ پاکستان کے قریب بہت زیادہ نہ جائیں، پاکستان نے کوئی خاص مظاہرہ نہیں کیا ہے دوستی کا، تو اس لیے میرے خیال ہے اس پریشر کو کم کرنے کے لیے وہ اپنے عوام کو اور سیاستدانوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں نے پاکستان کو خط لکھ دیا ہے اور اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، اب یہ پاکستان کے اوپر ہے تعاون کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔
حال ہی میں افغانستان کے نائب وزیر خارجہ حکمت کارزئی نے پاکستان کا دورہ کیا ہے، زور دیا ہے کہ پاکستان سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے بھی سیاسی و عسکری قیادت وقتاً فوقتاً افغانستان کا دورہ کرتی ہے، بہتر تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے، خفیہ اداروں کے درمیان تک ساتھ کام کرنے کے وعدے ہوتے ہیں، یادداشتوں پر دستخط کیے جاتے ہیں، پھر اچانک اس طرح کے خط سامنے آنے لگتے ہیں، اصل معاملہ کیا ہے؟
بنیادی طور پر ان کا خیال ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن کے سلسلے میں عملی اقدامات نہیں کر رہی ہیں، مذاکرات بھی کر رہی ہے، یادداشتوں پر دستخط بھی کر رہی ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ پر بھی جو ہے مائکے ہو رہی ہے، مگر دوسری طرف پر وہ طالبان کی مدد بھی کر رہی ہے، اسلحہ بھی دے رہی ہے اور ان کو تربیت دے کر افغانستان بھی بھیجتے ہیں۔ تو افغانستان شک میں پڑ گیا ہے کہ اصل میں پاکستان چاہتے کیا ہے۔ اس لیے اشرف غنی نے میرے خیال ہے اس خط میں بھی یہ نقطہ اٹھایا ہے، جیسے کہ افغان نائب وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ یہ ونڈو جو انہوں نے کھولا ہے دوستی کا، یہ کسی وقت میں بند ہو سکتے ہیں۔ اشرف غنی نے اپنے خط میں بھی یہ لکھا ہے، اگر پاکستان عملی مظاہرہ نہیں کرتے ہیں اور افغانستان کے ساتھ امن کے معاملے میں تعاون نہیں کرتے ہیں تو یہ ونڈو پھر بند ہو سکتی ہے۔
موسیٰ خان جلنسی، ایسا تو نہیں کہ صدر اشرف غنی کا آئی ایس آئی اور این ڈی ایس کے درمیان یادداشت پر دستخط کے بعد افغانستان میں سیاسی رد عمل آیا ہے اور اب اشرف غنی نے اسی رد عمل کا زور توڑنے کے لیے خط لکھا ہو؟
اشرف غنی ایک سمجھدار آدمی ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ دو ملکوں کے انٹیلیجنس اداروں کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ کی اہمیت کیا ہے۔ افغانستان کے اندر چونکہ اویئرنیس بہت کم ہے اور افغان پارلیمنٹیرین جو ہے ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے ان کا حالت عجیب سے ہے اور غیر ضروری انہوں نے تنقید شروع کر دیا ہے، اور جب تک دونوں ملکوں کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں ہوتی ہے اور دہشت گردی کے بارے میں معلومات کا تبادلہ نہیں ہوتا ہے تو میرے خیال میں امن یا افغانستان کو اسٹیبل کرنے میں مدد نہیں مل سکتی ہے۔ اشرف غنی کو یہ پتہ ہے، مگر ان کے خط کی یہ وجہ نہیں ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ آئے ہوئے ہیں اس کا قرض عمل ہے۔
کئی کتابوں کے مصنف، سینٹرل ایشیا اور افغانستان کے عبور کے ماہر اور تجزیہ کار موسیٰ خان جلالزئی سے ہم نے بات کی۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع مستونگ میں 21 مسافروں کی ہلاکت کے واقعے کے خلاف صوبے کی دارالحکومت کوئٹہ سمیت دیگر علاقوں میں احتجاج کا سلسلہ آج دوسرے روز بھی جاری رہا، جبکہ اس واقعے کے خلاف شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی رہی۔ تفصیل بتا رہے ہیں کوئٹہ سے محمد کاظم۔
آج کے لیے کاروباری مراکز بند رکھنے کی اپیل، حکومت میں شامل جماعتوں کے علاوہ اس بے اختلاف سے تعلق رکھنے والی بعض جماعتوں کی جانب سے کی گئی تھی، جس کے باعث کوئٹہ شہر اور بلوچستان کے دیگر علاقوں میں کاروباری مراکز بند رہے۔ کوئٹہ شہر میں تاجروں کی جانب سے اس واقعے کے خلاف ریلی نکالنے کے علاوہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے زیر اہتمام بھی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکا یہ نعرے لگاتے رہے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور بعض دیگر جماعتوں کے زیر اہتمام دیگر شہروں میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں، جبکہ اس واقعے کے خلاف بلوچستان اسمبلی نے مذمتی قرارداد بھی منظور کی۔ اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی بلوچستان ڈاکٹر مالک بلوچ کا کہنا تھا،
بلوچ دانشوروں کو، بلوچ نوجوانوں کو، بلوچ ڈسپورا کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس دہشت گردی کو دہشت گردی سمجھ کر ان کو کہیں کہ آپ نے بلوچ کو تو تروا برباد کیا تھا، پچھلے 10 سالوں میں کتنے بے گناہ بلوچ، کتنے بے گناہ پشتون، کتنے بے گناہ سندھی، کتنے بے گناہ پنجابی آپ نے مارے، اب بلوچ کو کہاں پہ لے جا رہے ہو؟
وزیر اعلیٰ نے دانشوروں کے ساتھ ساتھ عوام سے بھی یہ اپیل کی،
بلوچستان کو ہمیں ہر صورت میں ہم دینا ہے، بلوچستان میں ہر صورت میں دہشت گردی کو ختم کرنا ہے، چاہے اس کے شکار ہم ہوئے ہیں اور فیوچر میں بھی ہم ہوں گے، لیکن جو واقعات بلوچستان میں ہو رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے عوام کو ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔
مستونگ میں رونما ہونے والے واقعے سے 24 گھنٹے قبل وزیر اعلیٰ نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں دعویٰ کیا تھا کہ بلوچستان کے حالات میں 60% بہتری آئی ہے، اور انہوں نے اس شارہ کے محفوظ ہونے کا بھی تذکرہ کیا تھا جس پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ مستونگ کے واقعے کے حوالے سے کوئٹہ میں پاکستان فوج کے جنوبی کمان کے ہیڈ کوارٹر میں ایک سیکورٹی کانفرنس بھی منعقد کی گئی۔ کانفرنس کے بعد جاری ہونے والے بیان کے مطابق سانحہ مستوں کے اسباب اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے لائے عمل طے کیا گیا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
نیپال میں گزشتہ ماہ آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد اب زندگی اپنے معمول کی جانب لوٹ رہی ہے۔ بند ہو جانے والے اسکول دوبارہ کھل رہے ہیں اور تعلیمی سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں۔ 7.8 کی شدت سے آنے والے زلزلے کی زد میں 8,000 کے قریب اسکول آئے تھے، جن میں سے کئی کی جگہ بانس کی لکڑیاں یا ترپال سے بنے عارضی اسکولوں نے لے لی ہے، جہاں آج بچوں کا پہلا دن تھا۔ نیپالی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ملک کا بنیادی ڈھانچہ پھر سے کام کرنے لگا ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ معصومہ ملک کی زبانی۔
5 ہفتوں کے تعلیمی تعطل کے بعد بالآخر آج بچے اپنے اسکولوں کو لوٹے۔ والدین کا ہاتھ تھامے جب وہ اسکول پہنچے تو ملبے کا ڈھیر بنی پرانی عمارتوں کی جگہ کھیل کے میدان میں بنے عارضی اسکول ان کے منتظر تھے۔ بچوں کو اپنا تعلیمی سلسلہ یہیں سے بحال کرنا ہوگا، تا وقت یہ کہ ان کے اسکول دوبارہ تعمیر نہ کر لیے جائیں۔ یہ عارضی اسکول ٹینٹوں یا پھر بانس اور لکڑی سے بنائے گئے ہیں۔
ایجوکیشن مینز فیوچر۔
گیتا رانا دارالحکومت کٹھمنڈو کے گلیکسی ہائی اسکول کی پرنسپل ہیں، کہتی ہیں کہ کسی بھی وجہ سے تعلیم نظر انداز نہیں ہونی چاہیے۔
وی ہیو ٹو سٹارٹ، دیئر از نو چوائس۔
ہمیں شروعات کرنی ہوگی، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، کیونکہ تعلیم مستقبل ہے۔ اگر ابھی آغاز نہیں کرتے تو یہ آپ کے مستقبل پر اثر انداز ہونے والا ہے، اسی لیے ہم اسکول پھر سے کھولے جانے پر کام کر رہے ہیں۔
5 ہفتے قبل آنے والے زلزلے نے دارالحکومت کٹھمنڈو اور اس سے ملحقہ اضلاع میں ہزاروں بچوں کو متاثر کیا۔ ایک اندازے کے مطابق گورکھا، سندھو پلچوک اور نوا کوٹ کے اضلاع میں تقریباً 90% اسکول تباہ ہوئے۔ وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ ابتدا میں اسکول کے اوقات مختصر ہوں گے اور بچوں کو ایسی سرگرمیوں میں مصروف رکھا جائے گا جن سے ان کی ذہنی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوں۔ اس سلسلے میں اقوام متحدہ نے اسکولوں میں تصویری کتابیں اور دیگر اشیاء تقسیم کی ہیں۔ ایک ماہ کے بعد اسکول لوٹنے پر بچے خوش ہیں، کہتے ہیں کہ پھر سے اسکول آنا اچھا لگ رہا ہے۔
ہم نے بہت سی کہانیوں کو یاد کیا، ہم اسکول میں بہت مزہ کرتے تھے، اور گھر میں تو ہمیں اکیلے بیٹھنا ہوتا اور کرنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔
کہہ رہے ہیں کہ ایک ماہ بعد اپنے سب دوستوں سے مل کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں ہزاروں والدین بچوں کے اسکولوں کے کھلنے کے منتظر تھے، لیکن بہت سے والدین اپنے بچوں کی حفاظت کے بارے میں اب بھی فکر مند ہیں۔ مینا شرستہ بھی اپنے 8 سالہ بیٹے سہاج کو اسکول بھیج کر گھبرا رہی ہیں، مگر کہتی ہیں کہ اساتذہ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ یہاں محفوظ ہے اور انہیں خود لگتا ہے کہ ان کا بیٹا اسکول میں اپنے دوستوں سے مل کر اور پڑھائی سے ذہنی طور پر تر و تازہ ہوگا۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے مطابق حکومت متاثرہ علاقوں میں 1500 عارضی اسکول کھولنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ وزارت تعلیم کا کہنا ہے کہ نئے اسکولوں کی تعمیر میں 2 سال کا عرصہ لگ جائے گا اور اس دوران عارضی اسکول کام کرتے رہیں گے۔ نیپال میں آنے والے 7.8 شدت کے زلزلے کے نتیجے میں 8,000 اسکولوں میں 25,000 کلاس روم تباہ ہو گئے، 8,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے اور ہزاروں بے گھر بھی ہوئے۔
سیرین کے شروع میں بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں معصومہ ملک، اور سیرین کے شروع میں ہم نے خیبر پختونخوا میں سنیچر میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے رپورٹ اور تجزیے پیش کیے۔ ایک بار پھر رخ کرتے ہیں خیبر پختونخوا کا۔ پاکستان کی صبح خیبر پختونخوا میں جہاں دارالحکومت پشاور میں روزانہ قریباً 1,000 ٹن کچرا اکٹھا کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے شہر کی صفائی اب مشکل بنتی جا رہی ہے۔ صوبے میں قائم تحریک انصاف کی حکومت کے دور میں شہر کے بعض علاقوں میں صفائی کرنے والا عملہ اہم شہروں پر تو نظر آتا ہے، لیکن بعض محلوں میں گلی کوچے نظر انداز ہوتے ہیں۔ نکاسی اور فراہمی آپ کا ایک نجی ادارہ اب کچرے سے توانائی پیدا کرنے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ پشاور سے عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
تحریک انصاف کی حکومت نے پشاور میں صفائی کی ذمہ داری گزشتہ سال ستمبر میں، یعنی کوئی 8 ماہ پہلے، ایک نجی کمپنی WSSP کے حوالے کی تھی، جس کے بعد شہر میں صفائی کرنے والا عملہ اور میکینیکل یونٹس، یعنی صفائی کرنے والی گاڑیاں اور مشینیں سڑکوں پر نظر آنے لگی۔ یونیورسٹی روڈ، جمرود روڈ، حیات آباد، رنگ روڈ کے کچھ حصے اور چند ایک دیگر علاقے ایسے ہیں جہاں صبح کے وقت زرد اور سبز رنگ کی وردیاں پہنے عملہ صفائی کرتے نظر آتا ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے اکثر اہم شخصیات کا گزر ہوتا ہے۔ جن علاقوں سے اہم شخصیات کا گزر نہیں ہوتا وہاں صفائی بھی نہیں ہوتی۔ حیات آباد میں صبح کے وقت داخل ہوں تو یہاں عملے کے کوئی 15 سے 20 افراد ٹولیوں کی شکل میں صفائی کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے ہیں جنہیں کوئی ایک ماہ پہلے تعینات کیا گیا جبکہ کچھ عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں۔ اس عملے کے ایک رکن لاوی آجر سے میں نے پوچھا کہ پہلے یہ لوگ صفائی کیوں نہیں کرتے تھے، تو ان کا کہنا تھا کہ حکومت اچھی ہو تو کام بھی اچھا ہوتا ہے۔
پہلے لوگ کم تھے اور کریپٹ لوگ زیادہ تھے، اس لیے ابھی کریپٹ لوگ عمران خان کی حکومت سے ختم ہو گئے ہیں۔ وہ جو کریپٹ ہوتا ہے وہ نکال دیتا ہے، افسر کو بھی اور لیبر میں سے بھی نکال دیتے ہیں لوگ۔
کوئی لیبر میں سے کچھ بندے نکالیں کہ نہیں؟
جی نکالتے ہیں۔
کتنے اسی ٹائم
جب کوئی پہلے ڈیوٹیاں کچھ لوگ ڈیوٹیاں کرتے تھے کچھ لوگ نہیں کرتے تھے، تو وہ انہوں نے نکال دیا، سارا سسٹم ختم کر دیا۔
شہزاد بھی فیز 3 چوک پر صفائی میں مصروف تھا۔ شہزاد نے بتایا کہ وہ ایک ماہ پہلے تعینات ہوا۔
بہت زیادہ صفائی، رنگ روڈ کی تو 20 سال سے صفائی نہیں ہوئی جو ان لوگوں نے ہم سے صفائی لی ہے۔ ٹیٹ صفائیاں ہو رہی ہیں۔
سختی ہے کہ نہیں؟ سختی نہیں کرتے بس؟
کیوں نہیں سختی ہے، وردی ماری ہے، یہ 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے۔
پہلے کیوں نہیں کرتے تھے یہ صفائیاں؟ پہلے کیوں نہیں کرتے تھے؟
پتا نہیں ان کا مسئلہ ہوگا، ہم تو نئے ہیں، ہمیں یہ تو نہیں پتا ہے۔
اس کمپنی کے ایک انسپیکٹر جمشید نے بتایا کہ ہر علاقے اور ہر روڈ کی صفائی کے دن مقرر کیے گئے ہیں۔
اس میں جی الگ فیز کے اپنے اپنے سٹاف ہیں، فیز 3 میں الگ سٹاف ہے، وہ اپنے اندر کام کنٹرول کر رہے ہیں، فیز 4 میں جی الگ ہے، فیز 5 میں الگ ہے، یہ تو ایک جنرل سٹاف ہے جو ہم مین روڈ اور رنگ روڈ وغیرہ کے ساتھ ساتھ کنٹرول۔
لیکن اندر گلیوں میں نظر نہیں آتے؟
ہوتے جی، اس کے ہم نے انسپیکٹر سے بات کی ہے، وہ کہہ رہے کہ ہفتے میں ایک دن ہم سیکٹر وائز آتے ہیں۔
پشاور شہر میں سڑک کے کنارے اور چوکوں پر ہریالی اور پھول پتیاں بھی کھل اٹھی ہیں۔ جمرود روڈ پر پھولوں کی آبیاری کرنے والے مالی نے بتایا کہ وہ تو پہلے بھی یہاں کام کرتے
تھے۔
یہ مالی کہہ رہے ہیں کہ جیسے افسر کہتے ہیں وہ ویسے ہی کام کرتے ہیں، پہلے شاید وسائل کی کمی ہوگی لیکن ہم تو پہلے بھی کام کرتے تھے۔ پشاور میں صدر کے علاقے اور اندرون شہر اب بھی اکثر مقامات پر گندگی پڑی ہوتی ہے اور انہیں تلف کرنے کا کوئی باقاعدہ انتظام نہیں ہے۔ پشاور کے ایک زون کے انچارج انجینئر علی خان نے بتایا کہ یہاں آبادی کے حساب سے عملہ کم تھا اور اب کمپنی مزید 500 افراد تعینات کر رہی ہے۔
سارے پشاور میں تقریباً 800 سے لے کر 1,200 ٹن ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے،
ڈیلی
جنریٹ ہوتا ہے، اور اس کو پراپرلی ہم ڈسپوز کرتے ہیں۔ ہمارا ڈمپنگ اسٹیشن ہے اظہر خانی میں، ہم اس کو ڈسپوز اپ کرتے ہیں، اور سیکنڈ فیز میں مریم زے میں ہم نے 64 ایکڑ کے قریب زمین پہ کام جاری ہے جس کا ابھی تک ایڈوانس سٹیج میں ہے، اور وہ انشاءاللہ اس پہ ہم پھر ویسٹ ٹو انرجی کا وہ لگا لیں گے، یونٹ لگائیں گے۔
انجینئر علی خان نے بتایا کہ اب ان کی کمپنی میں سزا اور جزا کا نظام رائج ہے۔ کچھ روز پہلے کام نہ کرنے والے 5 افراد کو باقاعدہ طریقہ کار کے تحت نوکریوں سے برخاست کر دیا گیا تھا۔
وہ اسی پشاور کی آبادی کے مطابق کم ہے، اس کے لیے ہم نے پروسیس شروع کیا ہے، جلدی ہم یہ جو کمی ہے وہ پورا کر لیں گے، اور جب اس کو پورا کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ شارٹ فال بھی ختم ہو جائے گا۔
پشاور میں ایسا بھی نہیں کہ صفائی کا کام نہیں ہو رہا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ شہر کو صاف ستھرا کر دیا گیا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ شہر کی صفائی کے لیے کوششیں شروع کر دی گئی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کوششیں کتنا عرصہ جاری رہتی ہیں۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
سیبرین میں اب وقت ہوا ہے وسط اللہ کے ریڈیو کالم بات سے بات کا، سنیے وسط اللہ خان کی زبانی۔
تو جناب، یہ یونیورسٹیوں اور پروفیشنل اداروں کے انگلش میڈیم نوجوان آخر کیسے دہشت گردی کی جانب مائل ہو گئے؟ پاکستان میں دہشت گردی کے حالیہ چند واقعات کو لے کے اس بجھارت کا جواب یوں تلاش کیا جا رہا ہے گویا راکٹ سائنس کا پیچیدہ عقدہ ہو جس کی گتھی سلجھانے کے لیے کسی آئنسٹائن کی ضرورت ہو۔ اے میرے بھولے میڈیائی اداکاروں، تم میں سے کون کون ایسا ہے جو محض ان پڑھ انگوٹھا چھاپ ہونے کی مجبوری میں ایجنڈائی سوالوں کا پیٹرول بھر کے منہ سے آگ نکالنے کا کرتب دکھانے پہ مجبور ہے؟ تو کیا جناح صاحب کی آنکھیں بند ہوتے ہی قرارداد مقاصد کسی ان پڑھ شورا نے منظور کی تھی یا اپنے زمانے کے جید دماغوں نے؟ جنرل ضیاء الحق سینٹ سٹیفن کالج دلی کے گریجویٹ تھے یا تھڑے اسکول کے فارغ التحصیل جنہیں بالکل اندازہ نہ ہو پایا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں؟ اور یہ فرمائیے کہ ادنا تا اعلیٰ نصابی کتابوں میں تقسیم در تقسیم نفرتوں کا تیزاب، ترنڈا محمد پناہ کے بھٹہ مزدوروں نے بھرا کہ عزت مآب گولڈ میڈلسٹ ماہرین تعلیم نے نظریاتی دستانے پہن کے دماغوں پہ چھڑکا۔ شدت پسند نسلی، مذہبی اور علاقائی تنظیموں کے ببول کی شجرکاری کا آئیڈیا اوکاڑا کے بے زمین ہاریوں کی ایسوسی ایشن کا برین چائلڈ تھا، یا یہ فلم پاکستان کے گلے میں اعلی ترین عسکری و غیر عسکری پروفیشنل دماغوں کی دن رات محنت کا ثمر ہے؟ اس ملک سے طلبہ یونینوں اور مزدور انجمنوں کو جڑ سے اکھاڑنے اور دماغوں میں سیلف سینسرشپ کی مشینیں فٹ کر کے صحت مند مکالمے کی روایت کا گلا گھونٹنے کا آئیڈیا چوتھی جماعت فیل محمد بوٹا پھل فروش کا ہے، یا ہارورڈین، آکسفرڈین، ایچسونین، والٹینین تجربے سے لیس اشرافیہ کی ایجاد؟ اور یہ فرقہ پرستی کی آگ کس نے لگائی؟ پیٹ بھرے دنیا پرست فائیو سٹار کلہ بازوں نے، یا میرے محلے کی چھوٹی سی مسجد کے منشی فاضل پنج وقتہ ساتوں دن کے پیش امام حافظ دین محمد نے، کہ جس کے پاس اتنی پونجی بھی نہیں کہ حج پہ جا سکے؟ اور پاکستان کی مردم خیز زمین میں وحشی بیج بونے اور انہیں خام ذہنوں کے خون سے سینچنے کے نتیجے میں جب مڈل کلاس اور ایلیٹ طبقے کے نوجوان ڈاکٹر شدت پسند، بی مکینیکل انجینئرز بم ساز، ایم بی اے ٹارگٹ کلرز اور ایم اے پاس برین واشنگ کے ماہرین قتل و غارت کی فصل بن کے لہلہا رہے ہیں، تو کاشتکاروں سمیت سب خوش ہونے کی بجائے حیران ہیں کہ ہیں یہ کیا ہوا؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کیا اس لیے پریشان ہو کہ لگایا تو تم نے آم کا باغ تھا مگر پیڑ پہ دستی بم کیسے اگائے؟ تو کیا تمہارے والدین نے بچپن سے ہی تمہیں بتانا شروع نہیں کر دیا تھا کہ جو بوگے وہی کاٹو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، برائی اور اچھائی ہمیشہ واپس آتی ہیں، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، دوسروں کے لیے گڑھا کھودو گے تو خود بھی گرو گے، کر بھلا ہو بھلا انت بھلے کا بھلا؟ کیا واقعی تم حیرانیوں میں سے کسی نے بھی ان نصائح میں سے کسی ایک پر بھی ذرا بھی دھیان نہیں دیا؟ تو پھر تو جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ تمہاری حیرت برحق ہے، پھر تو اپنے ہی سر پہ پتھر مار کے قصور وار کو تلاش کرنے کی عادت بھی بجا ہے۔ اور خوشحال سیکولر تعلیم یافتہ خاندانوں میں پیدا ہونے والے دہشت گردوں پہ میں بھی تمہاری حیرانی پہ حیران ہوں۔
اب سیربین میں وقت ہوا جاتا ہے آپ کے خطوں اور ہمارے جوابات پر مشتمل سلسلے کا، سنیے آپ کا خط ملا۔
سامعین کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں شمائلہ جعفری، میرا بھی آداب قبول کیجیے۔ لوپ سہرانی ڈیرہ بگٹی سے محمد عظیم بگٹی لکھتے ہیں، آج سے 14 برس پہلے کی بات ہے، سیربین میں انگریزی سکھانے کا پروگرام چلتا تھا اور ہم سرے شام ہی اسے سننے کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ جب آدھا سیربین چل جاتا تو ہم ایک دوسرے سے کہتے تھے، چلو بھائی انگریزی کا پیریڈ شروع ہونے والا ہے، اور سب لوگ اپنی اپنی کاپی پینسل پکڑ کر تیار ہو جاتے۔ تو اس طرح آغاز ہوا بی بی سی اردو سروس سننے کا۔ حالات حاضرہ وغیرہ کا علم تو ہمیں بعد میں ہوا، آپ سے ہمارا بنیادی تعارف تو ایک انگریزی ٹیچر کے طور پر ہوا تھا۔ خیر وہ زمانہ تو گزر گیا، وہ پروگرام بھی گزر گیا اور ہماری نو عمری کا دور بھی گزر گیا، لیکن بی بی سی اردو سروس سے ہمارا تعلق ختم نہیں ہوا۔ ایک ایسے گھرانے میں جہاں ٹیلی ویژن نہ دیکھا جا سکے، ریڈیو آج بھی بیرونی دنیا سے رابطے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جس طرح آپ کو انگریزی سبق کی اہمیت کا احساس نہیں تھا، اسی طرح آپ کو آج کل اس بات کا بھی احساس نہیں کہ آپ کے یہاں سے نشر ہونے والا موسم کا حال ملک کے دور دراز گوشوں میں کس قدر مقبول ہے۔ محکمہ موسمیات کے ڈاکٹر محمد حنیف یہاں ایک ہیرو کا درجہ رکھتے ہیں، کیونکہ موسم کے بدلتے تیور انہی کی سمجھ میں آ سکتے ہیں۔ حنیف صاحب کو ہم سب گاؤں والوں کا بہت بہت سلام دیجیے۔
محمد عظیم صاحب، ہمیں انگلش بائی ریڈیو کی اہمیت کا پورا احساس تھا، ایسا نہ ہوتا تو 12 برس تک وہ پروگرام کیوں جاری رہتا؟ مجھ سے پہلے یہ پروگرام شاہد ملک پیش کیا کرتے تھے، اور ان سے قبل غیور صاحب اور وسیم صاحب بہت عرصہ تک یہ پروگرام کرتے رہے۔ میں خود بھی طالب علمی کے دور میں انگریزی تدریس کا یہ پروگرام بہت شوق سے سنتا تھا۔
عارف، اکثر لوگ انگریزی تدریس کے اس پروگرام کو یاد کرتے ہیں، اگر واقعی وہ اتنا مفید پروگرام تھا تو پھر بند کیوں کر دیا گیا؟
دیکھو آج کل مارکیٹ میں انگریزی سکھانے کے بہت سے پروگرام آ چکے ہیں، نہ صرف آڈیو بلکہ ویڈیو کی صورت میں بھی۔ خود بی بی سی کے تیار کردہ انگریزی تدریس کے پروگرام دنیا بھر میں کتابوں کی بڑی بڑی دکانوں پہ دستیاب ہیں اور لاکھوں لوگ ان سے استفادہ کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر بھی اس طرح کے پروگرام مفت دستیاب ہیں، اس لیے ہم سیربین کے محدود وقت میں زیادہ توجہ حالات حاضرہ پہ مرکوز رکھتے ہیں۔
اور محمد عظیم بگٹی صاحب کا سلام اس نشریے کے ذریعے محکمہ موسمیات کے ڈاکٹر محمد حنیف کو پہنچ رہا ہے۔
تو چلیے پھر اگلے خط کی طرف۔
جی ہاں، ضلع نواب شاہ سے محمد چانڈیو لکھتے ہیں، آپ نے ایک خط کے جواب میں بتایا تھا کہ دنیا کی سب سے طاقتور فوج روس کی ہے، لیکن ہمارے خیال میں یہ جواب درست نہیں، کیونکہ روس کی فوج کو تو افغانستان کے مٹھی بھر مجاہدین نے ناکوں چنے چبوا دیے تھے۔
محمد چانڈیو صاحب، آپ نے شاید ہماری گزارشات پہ غور نہیں کیا، ہم نے کہا تھا کہ فوجیوں کی تعداد کے لحاظ سے ویتنام، کوریا اور روس کی فوجیں سب سے بڑی شمار کی جا سکتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ محض فوجیوں کی تعداد تو عسکری قوت کی نمائندگی نہیں کرتی، اس میں اسلحے اور بارود کی مقدار اور جدید جنگی ہتھیاروں کی موجودگی بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اور جب آپ روسی حملہ آوروں کے مقابل افغان مجاہدین کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ مجاہدین کو امریکی اسلحے تک رسائی حاصل تھی۔
کچھ اسی طرح کا سوال شارجہ سے محمد علی صاحب نے بھی ارسال کیا ہے، وہ لکھتے ہیں، آپ نے خبروں میں کہا تھا کہ پاکستان کے 8 شہر دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک مقامات بن چکے ہیں، کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ملک اس وقت دنیا کا مہلک ترین ملک ہے؟
دیکھیے، اس طرح کے اعداد و شمار پہ مبنی کوئی اطلاع سامنے آئے تو اسے ذرا غور سے سننا چاہیے اور فوری نتائج نکالنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ویریسک ایک ادارہ ہے جو ساری دنیا میں سروے کر کے خطرناک جگہوں کی نشاندہی کرتا ہے،
یعنی یہ لوگ گلوبل رسک اینالسٹ ہیں۔
جی ہاں، اور ان کی فراہم کردہ معلومات کی بنا پر سفارتی اور تجارتی سرگرمیوں میں مصروف ممالک یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہیں کس طرح کے خطرات سے واسطہ پڑ سکتا ہے کس کس ملک میں۔ اس ادارے نے دنیا کے 64 خطرناک شہروں کی نشاندہی کی ہے، جن میں پاکستان کے 8 شہر بھی شامل ہیں، لیکن ان کو سب سے خطرناک شہر کہنا مبالغہ آرائی ہوگی، کیونکہ ان 64 ملکوں میں پشاور خطرے کے لحاظ سے 7ویں نمبر پر، کوئٹہ 9ویں نمبر پر، ہسوخیل 10ویں نمبر پر، کراچی 16ویں نمبر پر، راولپنڈی 27ویں نمبر پر، لاہور 29ویں نمبر پر، سکھر 34ویں نمبر پر اور اسلام آباد 44ویں نمبر پر ہے۔
گویا دنیا کے سب سے خطرناک شہر پاکستان سے باہر ہی ہیں۔
جی ہاں بالکل، اس سروے کے مطابق دنیا کا سب سے خطرناک شہر بغداد ہے، دوسرے نمبر پر موصل اور تیسرے نمبر پر رمادی، اور یہ تینوں شہر عراق میں ہیں۔
اور اب ذرا میدان جنگ سے باہر نکلتے ہیں اور ایک سیویلین جھگڑے کا ذکر کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کالج بنو سے عمر گل سکاڑی لکھتے ہیں، کاروں کے بارے میں بی بی سی کے پروگرام ٹاپ گیئر کے پیشکار جرمی کلارکسن نے اپنے پروڈیوسر کو مکہ دے مارا، برس ہر برس سے جاری آپ کے اس کامیاب ترین پروگرام کا مستقبل اب کیا ہوگا؟ کیا 2016 میں یہ پروگرام جرمی کلارکسن کے بغیر چلے گا؟ اور اگر ایسا ہوا تو ٹاپ گیئر کو کون دیکھے گا؟
جی ہاں عمر گل صاحب، ٹاپ گیئر کا اگلا سیزن کسی نئے پیشکار کے ساتھ ہوگا اور اس کی شکل بھی کافی بدل چکی ہوگی، لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں حضور۔
But the show goes on.
سیربین جن لوگوں نے شروع کیا تھا ان میں سے کوئی بھی اب اس ٹیم میں شامل نہیں ہے، لیکن پروگرام تو چل رہا ہے۔
اچھا عارف، جہانما کے شیدائیوں کی جانب سے بے شمار خطوط اب تک آ رہے ہیں، حالانکہ ہم نے خطوں کی ایک نشست مکمل طور پر ان شیدائیوں کے لیے وقف کر دی تھی تاکہ سب لوگ اپنے دل کی بات کہہ سکیں، لیکن خطوں کا تانتا ابھی تک بندا ہوا ہے۔ ایس یو نایاب خٹک کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ ہمیں اپنے پروگراموں کا نشہ لگا دیتے ہیں اور جب ہم عادی ہو جاتے ہیں تو آپ پروگرام بند کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد تنزل لکھتے ہیں، اگر حکم ہو تو سیربین کا نشہ ہم ابھی سے تھوڑا تھوڑا کم کر دیں تاکہ ایک دم جھٹکا نہ لگے۔
کچھ ایسا ہی تنزیہ انداز پیشکان سے رحیم بخش جاوید نے اختیار کیا ہے، وہ لکھتے ہیں، جب 16 برس پہلے جنرل مشرف نے رات کے 1 بجے مارشل لا لگایا تو مجھے صبح سویرے جہاں نما کے ذریعے اس کی خبر مل گئی۔ اس وقت نہ ہمارے علاقے میں بجلی تھی نہ ٹی وی آیا تھا، صرف 4 سیل ڈال کر ٹرانزسٹر پر آپ کے پروگرام سنا کرتے تھے۔ بہرحال صبح سویرے میں نے شہر میں خبر پھیلائی تو لوگوں کو یقین نہ آیا، لیکن ایک روز بعد جب اخبار وہاں پہنچا تو سب مجھے تعریفی نظروں سے دیکھنے لگے اور عرصہ دراز تک مجھ سے مرعوب رہے، حالانکہ کمال میرا نہیں صبح کی نشریات کا تھا، جانے کہاں گئے وہ دن۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شمائلہ جعفری اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھے عمر آفریدی. لندن اسٹوڈیو میں مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے اسٹیو ویلی, اور پاکستان سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دیا عامر صدیق نے. تمام ساتھیوں کے ساتھ نازیہ میمن کو اجازت دیں اور چلتے چلتے سنیں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں گزشتہ روز ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے. اب تک غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق صوبے میں مجموعی طور پر تحریک انصاف کو سبقت حاصل ہے. پاکستان کی حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کے رکن صوبائی اسمبلی رانا شمشاد احمد اپنے بیٹے سمیت گجراوالہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں. نیپال میں گزشتہ مہینے زلزلے کے دوران تباہ ہونے والے ہزاروں اسکولوں میں ایک بار پھر تعلیمی سلسلہ شروع ہو گیا ہے. عراق کے وزیر اعظم حیدر ابدی نے شدت پسند دولت اسلامی کے خلاف جنگ میں ان کے ملک ایران کے ساتھ اتحاد کا دفاع کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو اہم قرار دیا ہے. روس نے یورپی یونین کی پابندیوں کے جواب میں یورپ کے نواسی سیاستدانوں اور سرکاری اہلکاروں کی اپنے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے. شام میں ایک کلینک میں آگ لگنے کی وجہ سے کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جن میں بیشتر بچے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.